अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से एक घंटे के न्यूज़ शो के साथ यास्मीन जमील हाजिर है। इस वक्त पाकिस्तान में रात के 11, भारत में 11:30 और यहाँ वाशिंगटन में दिन का 1 बजा है। हस्ब मामूल खबरों से प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। पाकिस्तान
फौजी अदालतों से 5 लापता अफराद को भी सजाएं सुनाए जाने की इत्तला। ऐसे मुकदमात का जायजा लेने की जरूरत है। मुबस्सर की राय। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद जलील। तफसीलात कुछ देर बाद।
इस्लामाबाद से लापता प्रोफेसर का ताहाल सुराग नहीं मिल सका, पुलिस की कार्रवाई जारी। वफाकी दारुलहुकूमत से मैं हूं नासिर महमूद। तफसीलात कुछ देर बाद।
जनूबी एशिया।
भारतीय कश्मीर में इंसानी हकूक की सूरत हाल बेहतर बनाई जाए और मसले के सियासी हल को तलाश करने के लिए कसीर जहती मुजाकरात शुरू किए जाएं। भारत के साबिक वजीर खारजा यशवंत सिन्हा की क्यादत में काम करने वाले ग्रुप का मुतालबा। मैं हूं सिनेट यूसुफ जमील। तफसीलात जरा देर बाद।
इंटरनेशनल न्यूज। इराक के दारुलहुकूमत बगदाद में 2 बम धमाकों में 20 लोग हलाक और शाम में 1 कार बम धमाके में 5 लोग हलाक और 15 जख्मी हो गए। खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तानी ज़राए में शाये होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी में मुलव्वस आम शहरियों के खिलाफ मुकदमात की समाअत करने वाली खसूसी फौजी अदालतों ने कई ऐसे अफराद को भी सज़ा सुनाई है जो एक अरसे से लापता थे। इंसानी हकूक के माहरीन ने ऐसी इत्तलात पर तश्वीश का इजहार किया है। तफसीलात इस्लामाबाद से नासिर महमूद से सुनिए।
पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी में मुलविस आम शहरियों के खिलाफ मुकदमात की समाअत करने वाली फौजी अदालतों ने कई ऐसे अफराद को भी सजा सुनाई है जो एक अरसे से लापता थे। पाकिस्तान के एक मौकर अंग्रेजी अखबार डॉन में इतवार को शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक जिन अफराद को फौजी अदालतों से सजाएं सुनाई गईं उनमें से बाज़ के मामलात जबरी गुमशुदगी की तहकीकत करने वाले कमीशन में ज़ेर समाअत थे। अगरचे फौजी अदालतों की तरफ से मुजरिम करार दिए गए लापता अफराद की हतमी तादाद तो नहीं बताई गई, तो हम डॉन ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे 5 लापता अफराद का जिक्र किया जिन्हें फौजी अदालतों ने सजा सुनाई है। अगरचे हुकूमती अहदेदारों की तरफ से इस रिपोर्ट के बारे में कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है, तहम फौज के शोबा तालुकात आमा यानी ISPR की तरफ से ये पहले ही बताया जा चुका था कि ये 5 अफराद फौजी एहलकारों और सरकारी तनसीबात पर हमलों में मुलविस थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस शहरियों के खिलाफ मुकदमात की फौरी समात के बाद उन्हें सजाएं दिलवाने के लिए बनाई जाने वाली फौजी अदालतों की 2 साल मुद्दत हफ्ते को खत्म हो गई, तहम इन अदालतों की तश्कील पर इंसानी हकूक की तंजीमों की तरफ से तनकीद की जाती रही है और उन्हें मुल्क में राइज निज़ाम अदल के मुतवाजी एक निज़ाम करार दिया गया था। इंसानी हकूक के मौकर इदारे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक चेयरपर्सन डॉक्टर मेहदी हसन ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा,
क्योंकि आम तौर पे एतराज ये किया जाता है कि इनमें जो मिलिट्री कोर्ट्स है इनके केसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है और ये ओपन कोर्ट ट्रायल नहीं होता कि कोई भी जाके देख सके कि इंसाफ के तकाजे पूरे हुए या नहीं हुए। तो ये तमाम चीजें देखने की जरूरत है उन केसेस पे जो सजा हो चुकी है मिलिट्री कोर्ट।
तहम हुकूमती अहदेदारों का मौकिफ रहा है कि इन अदालतों में मुलजिमान को अपने दिफा का पूरा मौका दिया जाता रहा और वो अपनी सजाओं के खिलाफ अपील के लिए आला सिविल अदालतों से भी रजू कर सकते हैं। दिसंबर 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों के मौलिक हमले के बाद एक आईनी तरमीम के बाद इन अदालतों का क्याम अमल में आया था। 2 साल मुद्दत के दौरान फौजी अदालतों ने 270 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमात की समाअत की जिनमें 161 को सजाए मौत जबकि 100 से ज्यादा अफराद को कैद की सजा सुनाई गई। इनमें ज्यादातर सजाओं पर अभी अमल दरामद होना बाकी है क्योंकि सजा पाने वाले अफराद की अपीलें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जेर समात हैं। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
भारत के साबिक वजीर खारजा यशवंत सिन्हा की क्यादत में एक 5 रुकनी ग्रुप ने भारत के जेर इंतजाम कश्मीर के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है। तफसील के साथ श्रीनगर से यूसुफ जमील।
ग्रुप ने जो अपने आप को कंसर्न सिटीजन्स ऑफ इंडिया कहलाता है अक्टूबर के पहले हफ्ते में शोर जदाबार के कश्मीर का पहला दौरा किया था। हुकूमत भारत पर जोर दिया है कि वो इलाके में इंसानी हकूक की सूरत हाल को बेहतर बनाए और लोगों के तई और ज्यादा बेहतर इंसानी रवैया इख्तियार करने के लिए यहाँ तैनात हिफाज दस्तों की हौसला अफजाई की जाए। इसने कश्मीर के सियासी मसले का हल ढूंढने के लिए तमाम मुतलकीन के साथ कसीर जहती मुजाकरात शुरू करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। इसके अरकान ने गुज़श्ता महीने سری نگر اور جموں میں اپنے قیام کے دوران کئی سیاسی، سماجی اور مذہبی جماعتوں کے لیڈروں، سول سوسائٹی گروپس کے ممبران اور دوسرے متعلقین جن میں حکومت کے نمائندے بھی شامل ہیں سے ملاقاتیں کیں۔ گروپ میں یشونت سنہا کے علاوہ بھارت کے سابق چیف انفارمیشن کمشنر اور اقلیتوں سے متعلق قومی کمیشن کے سابق چیئرمین وجاہت حبیب اللہ، ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل کپل کاک، سرکردہ صحافی بھارت بھوشن اور معروف انسانی حقوق کارکن اور سینٹر فار ڈائیلاگ اور ریکنسیلیشن کی ایگزیکٹو پروگرام ڈائریکٹر سشوبھا باروے شامل ہیں۔ گروپ نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے دوسرے دورے کے بارے میں 10 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ صوبائی حکومت نے، جس میں علاقائی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پی ڈی پی اور بی جے پی شامل ہیں، کشمیر کے سیاسی حل کو تلاش کرنے کے لیے اس صوبائی رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے اتحاد حریت کانفرنس کے مختلف دردوں کے ساتھ ساتھ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ گروپ نے کہا کہ اس وعدے کو مزید وقت ضائع کیے بغیر پورا کیا جانا چاہیے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیری عوام میں بھارت کے خلاف نفرت عروج پر ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں میں بھی جو بھارت کے ساتھ اپنا مستقبل دیکھتے ہیں، اس بات پر بے حد غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ بھارت نے کشمیریوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے بھرپور اقدامات نہیں کیے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیری عوام حکومت بھارت کے نمائندوں اور سول سوسائٹی گروپس کے شور زدہ علاقے کے دوروں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، بلکہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مزہ کا خیز عمل ہے جس کا مقصد کشمیر کے اصل مسئلے سے توجہ ہٹانا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ لوگوں، بالخصوص نوجوان نسل میں، بھارت کا ذرا بر بھی خوف یا ڈر نہیں ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ بھارت کی مسلسل منمانیوں کا مقابلہ کرنے اور ذلت کی زندگی پر موت کو ترجیح دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ کشمیری عوام کی یہ یکساں اور قوی رائے ہے کہ جب تک مسئلہ کشمیر کو سیاسی طور پر حل نہیں کیا جاتا ہے، علاقے میں خون خرابے اور تباہی و بربادی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہاں تک بھارت اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کا تعلق ہے، یہ کئی دوسرے معاملات کے ساتھ نتھی ہے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اور کشمیر سینٹر برائے سوشل اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کے پروفیسر جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ اس 5 رکنی گروپ کے پاس نہ کوئی اختیار ہے اور نہ ہی اس سے کوئی امید وابستہ کی جا سکتی ہے۔ وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری کے اس سوال کے جواب میں کہ کیا گروپ صورتحال میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہے، انہوں نے کہا،
جی ہماری بھی، ہمارے گروہ کی جو سول سوسائٹی گروپ ہے ہمارا، ٹی سی ایس ڈی ایس، کشمیر سینٹر فار سوشل اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز، تو سول ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے ہماری بھی یشونت سنہا صاحب کے گروہ سے ملاقات ہوئی، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یشونت سنہا کے پاس دہلی سرکار کا کوئی ایسا مینڈیٹ ہے جس سے بات چیت کے عمل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ ثانین وہ بی جے پی کے اولڈ گارڈ سے رابطہ رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، جن کے تئیں وزیر اعظم نریندر مودی کا رویہ منفی ہے، کہا جا سکتا ہے کہ انہیں سائیڈ لائن کیا گیا ہے، لہذا نریندر مودی کے ہوتے ہوئے دہلی سرکار انہیں کوئی نمایاں رول دے بعید نظر آتا ہے۔ ثالثاً دہلی سرکار آنے والے ریاستی چناؤ سے پہلے جو یو پی اور پنجاب میں ہو رہے ہیں، کشمیر کے ضمن میں کوئی اقدام کرے یہ بھی مشکل نظر آتا ہے، ایسا بھی سننے میں آیا ہے۔ حالانکہ یہ اطلاعات غیر مصدقہ ہیں کہ یشونت سنہا کی قیادت میں جو گروہ یہاں آیا تھا، انہوں نے وزیر اعظم سے انہیں ملنے کی درخواست دی تھی، جو شاید ابھی عملی نہیں ہوئی۔ تو اس صورتحال کے ہوتے ہوئے اس پیشنہاد سے کوئی مثبت نتیجہ نکل آئے مجھے تو بعید ہی نظر آتا ہے، مجھے کوئی ایسا امکان نظر نہیں آتا۔
اچھا، آپ کی جو ملاقات ہوئی تھی سنہا صاحب سے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کوئی ہوپ فل ہے صورتحال کو بہتر کرنے کے حوالے سے؟
جی، انہوں نے بالکل اس بات سے لا تعلقی کا اظہار کیا کہ ان کو دہلی سرکار کی طرف سے کوئی مینڈیٹ ہے۔ ہاں، وہ کہ بس یہی تھا کہ ہم کنسرن سٹیزنز ہیں اور ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ایک رابطہ بنا رہے، لیکن وہ یہ رابطہ بنانے میں کامیاب ہوں گے بھی یا نہیں، مجھے تو اس میں شک ہی نظر آتا ہے۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ وہ بی جے پی کے اولڈ گارڈ سے تعلق رکھتے ہیں، जिनके तय, हालांकि नरेंद्र मोदी जी उनकी इज्जत तो बहुत करते हैं ओल्ड गार्ड की, लेकिन उन्हें अमली सियासत से उन्हें बरकरार ही समझा जाता है, उन्हें किनार किया गया है। और मुझे ऐसा नजर नहीं आता कि वो कुछ ऐसी स्पेस प्रोवाइड करेंगे यशवंत सिन्हा साहब के ग्रुप को कि उन्हें उनके पास दिल्ली सरकार का कोई ऐसा मैंडेट है कि जिससे बातचीत के अमल को आगे बढ़ाया।
अच्छा, प्रोफेसर साहब ये बताइए कि जो अलहदगी पसंद जमाते हैं उनका क्या रद्द अमल है इस ग्रुप के रवैये के बारे में?
उन्होंने बातचीत तो इस ग्रुप से की है, इस ग्रुप के बारे के साथ बातचीत की, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो भी इस बारे में पूरी उम्मीद है, और आइंदा नजदीक में ऐसा कोई इम्कान भी नजर नहीं आता है कि बातचीत का कोई सिलसिला चल निकले। जैसे मैंने कहा कि बीजेपी के लिए इस वक्त यूपी और पंजाब में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसकी ज्यादा अहमियत है बनिस्बत इस बात के कि कश्मीर पे कोई बड़ा इनिशिएटिव ले लें।
बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब आपका।
तालिबान ने अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान के जनूबी सूबे हेलमंद में इजाफी 300 फौजी भेजने के मंसूबों को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि उनका मकसद सिवाय इसके कुछ नहीं है कि जंग लड़ने वाली अफगान फोर्सेस को हौसला दिया जाए इन उम्मीदों पर कि वह मौसम बहार तक बरकरार रह सकें। शोरिश पसंदों ने सूबे हेलमंद के बेशतर डिस्ट्रिक्ट पर उसके बाद से कब्जा कर लिया है जब से नेटो ने अपना जंगी मिशन खत्म किया है और 2014 में पोस्त काश्त करने वाले अफगानिस्तान के सबसे बड़े सूबे से बेशतर अमरीकी फोर्सेज का इनखला हुआ है। अफगान हुकूमत हालिया महीनों में अमरीकी फजाई ताकत और इलाके में मौजूद फौजी मुशीरों की मदद से सूबाई दारुलकूमत लश्कर गाह पर कंट्रोल बरकरार रखने में कामयाब हो चुकी है जो तालिबान के हमलों की जद में है। इतवार के रोज़ तालिबान के एक बयान में कहा गया कि इस्लाम परस्त शोरिश ने अमरीकी क्यादत की गैर मुल्की फोर्सेज की भारी मौजूदगी के बावजूद पेशकदमी की है और चंद सौ फौजियों की आमद उनकी पेशकदमी नहीं रोकेगी। इसमें ये जोर देकर कहा गया कि ऐसे इकदाम सुबुकदोश होने वाले सदर ओबामा की जानिब से आखिरी नाकाम कोशिशें हैं। अमरीकी मेरीन कोर ने गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान किया था कि वो अफगानिस्तान में नेटो के मशावरती मिशन के सिलसिले में इस साल के आखिर में शोरिश ज़दा सूबे में टास्क फोर्स के अमले के 300 अरकान को मुतय्यन करेगी। ऐलान में कहा गया था कि मेरीन कोर अफगानिस्तान में कार्रवाई करती रही है खासतौर पर सूबे हेलमंद में और वह इन समरात को बरकरार रखने में मदद करेगी जो अफगानों के साथ मिलकर हासिल किए गए हैं। यह ऐलान इन खदशात के दौरान हुआ है कि 2016 में मैदान जंग में होने वाली पेशकदमियों ने तालिबान को मौसम गर्मा में आने वाली लड़ाई के मौसम में बड़ी कार्रवाइयाँ करने के काबिल बना दिया है। नेटो के तरबियती और मशावरती मिशन के तहत अफगानिस्तान में अमरीका के लगभग 8,500 फौजी बदस्तूर मौजूद हैं। इन फौजियों को अलकायदा और दाइश से मुंसलिक अस्करियत पसंदों के खिलाफ अलग से इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, लेकिन अमरीकी फौजी मिशन का मुस्तकबिल वाज़े नहीं है क्योंकि मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में इन कार्रवाइयों के बारे में तकरीबन कुछ नहीं कहा है जो अमरीका की सबसे बड़ी जंग बन चुकी है। एक सीनियर अमरीकी सिफारतकार ने ताहम हफ्ते के रोज़ काबुल के एक दौरे के दौरान अफगान रानमाओं को यकीन दिलाया कि वाशिंगटन उनके मुल्क में अमन, खुशहाली और सलामती से वाबस्ता है। सियासी उमूर से मुतालिक अमरीकी मुआवन वजीर खारजा थॉमस शैनन ने कहा था कि अफगानिस्तान से हमारी वाबस्तगी 20 जनवरी को ख़त्म नहीं हो जाएगी जब मिस्टर ट्रंप अपना ओहदा संभालेंगे, इसके बरक्स उसमें बहरतौर इजाफा ही होगा और ये कि इस ताल्लुक की स्ट्रेटेजिक अहमियत सब पर आया है। ये रिपोर्ट आपके लिए भेजी थी इस्लामाबाद से अयाज गुल ने। इराक में अहदेदारों ने कहा है कि दारुलहुकूमत बगदाद में एक मार्केट में होने वाले एक खुदकुश कार बम धमाके में कम से कम 13 अफराद हलाक और दर्जनों मजीद जख्मी हो गए। इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। बगदाद में एक और खुदकुश बम धमाके में कम से कम 7 लोग हलाक हो गए। हालिया दिनों में दारुलहुकूमत बगदाद और दीगर शहरों में सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों पर होने वाले मुतअद्दिद हमलों में दर्जनों अफराद हलाक हुए हैं। शाम के सरकारी मीडिया ने कहा है कि दारुलहुकूमत दमिश्क से बाहर हुकूमत के कंट्रोल के एक इलाके में एक कार बम धमाके में कम से कम 5 लोग हलाक और 15 जख्मी हो गए। ये वाकया दारुलहुकूमत के जुनूब मगरी में सासा के करीब पेश आया। अलकायदा से मुंसलिक फतह शर्म फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। यह धमाका ऐसे में हुआ है कि जब शाम की हुकूमत के इत्तेहादी रूस और तुर्क की सालिसी में दिसंबर में होने वाली एक कमज़ोर मुल्कगीर फायरबंदी नाफिज है। इस फायरबंदी में दाइश और अलकायदा से मुंसलिक फतह शर्म जो पहले नुसरा फ्रंट के तौर पर मारूफ थी शामिल नहीं हैं। हफ्ते के रोज़ शाम के शिमाल में باغیوں کے زیر قبضہ ایک قصبے کے مرکز میں ایک بڑے دھماکے میں 40 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے، جن میں کئی مہینوں کے اس تنازع کے باعث جس نے قریبی شہر حلب کے بہت سے حصوں کو تباہ کر دیا ہے، نقل مکانی کرنے والے بہت سے عام شہری شامل تھے۔ نگرانوں کا کہنا ہے کہ زیادہ امکان یہ تھا کہ قصبے اعزاز میں ایک عدالت اور سیکیورٹی کے ان دفاتر کے باہر ہونے والا وہ دھماکہ کسی ٹینکر ٹرک میں رکھے گئے بم کو اڑانے سے ہوا تھا۔ کسی نے اس حملے کی فوری طور پر ذمہ داری قبول نہیں کی تھی۔ اسرائیلی پولیس نے کہا ہے کہ اتوار کے روز بیت المقدس میں ایک ٹرک نے فوجیوں کے ایک گروپ سے ٹکرا کر 4 فوجیوں کو ہلاک کر دیا، جن سب کی عمریں 20 اور 25 سال کی تھیں۔ عہدیداروں نے کہا ہے کہ اس حملے میں 15 فوجی زخمی بھی ہوئے، جن میں 2 کی حالت نازک ہے۔ پولیس کے ایک ترجمان نے کہا کہ فوجیوں پر وہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ ایک بس سے باہر نکلے ہی تھے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے کہا ہے کہ یہ واقعہ ممکنہ طور پر دہشت گردی کا حملہ ہو سکتا ہے۔ ایرانی نیوز رپورٹس کے مطابق ایران کے سابق صدر اکبر ہاشمی رفسنجانی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق رفسنجانی، جن کی عمر 82 سال تھی، اتوار کی صبح سے دل کی کسی خرابی کی وجہ سے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ رفسنجانی جو 1989 سے 1997 تک جو ایران کے صدر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں، سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کو مشاورت دینے والے ایک ادارے کے سربراہ تھے۔ میامی کے یو ایس اٹارنی کے دفتر کے ایک بیان کے مطابق فلوریڈا کے ہوائی اڈے پر مہلک فائرنگ کے مشتبہ شخص پر ایک بین الاقوامی ہوائی اڈے پر تشدد کی ایک ایسی کارروائی کے ارتکاب کا الزام عائد کر دیا گیا ہے جس کے نتیجے میں اموات واقع ہوئیں۔ عراق کے ایک سابقہ فوجی 26 سالہ ایسٹیبن سینتیگو پر جمعے کے روز ایک اندھا دھند فائرنگ میں 5 لوگوں کو ہلاک اور 6 کو زخمی کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اس فائرنگ سے ہزاروں لوگوں میں افراتفری اور فورٹ لوڈرڈیل کے ہوائی اڈے پر ابتری پھیل گئی تھی۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ اگر سینتیگو پر الزام ثابت ہو گیا تو اسے سزائے موت یا عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس پر آتشی ہتھیاروں سے 2 حملوں کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے۔ اسے کسی ضمانت کے بغیر حراست میں رکھا جا رہا ہے اور پیر کے روز فلوریڈا کی عدالت میں پہلی بار پیش کیا جائے گا۔ امریکی صدر براک اوباما نے امریکی انٹیلیجنس کے ان اخذ شدہ نتائج کے سلسلے میں کہ روس نے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں دخل اندازی کی تھی، کہا ہے کہ انہوں نے ایک جمہوریت پر غلط معلومات پھیلانے کی مہم اور کمپیوٹر ہیکنگ کے کسی اثر کا اصل سے کم اندازہ لگایا تھا۔ مسٹر اوباما نے، جو 12 دن میں اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں، اے بی سی نیوز کو بتایا کہ ان کا یہ خیال نہیں ہے کہ انہوں نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے بارے میں اصل سے کم اندازہ لگایا تھا، جن پر امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی نے یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے امریکی جمہوری انتخابات کے نظام کو اور منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ناکام مد مقابل ڈیموکریٹک ہلری کلنٹن کی امیدواری کو متاثر کرنے کی کوشش کا حکم دیا تھا۔ بلکہ مسٹر اوباما نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میں نے اس ڈگری کو کم سمجھا تھا جس ڈگری تک انفارمیشن کے اس دور میں سائبر ہیکنگ کے لیے غلط معلومات پھیلانے کا ہمارے کھلے معاشروں اور ہمارے کھلے نظاموں پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اور امریکی منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ کے بہت سے منتخب ارکان آئندہ ہفتے سینٹ کی توثیقی سماعتوں کے لیے پیش ہوں گے، اگرچہ ان میں سے کچھ نے ابھی تک اخلاقی جائزے کے ایک تقاضے کو مکمل نہیں کیا ہے، جس کا مقصد یہ یقین دہانی کرانا ہے کہ حکومت کا حصہ بن جانے کے بعد انہیں مفادات کے کسی قسم کے ٹکراؤ کا سامنا نہیں ہوگا۔ اور یورپ بھر میں سردی کی ایک لہر کے باعث اور نقطۂ انجماد کے درجہ حرارت سے جو توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں جاری رہے گا، گزشتہ 2 روز میں 7 تارکین وطن اور بے گھر لوگوں سمیت کم از کم 2 درجن لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اتوار کے روز 5 پرتگیزی سیاح اور 27 دوسرے اس وقت زخمی ہو گئے جب ان کی بس مرکزی فرانس میں الصب سے قبل مقامی طور پر موت کی شاہراہ کے طور پر معروف ایک شاہراہ جس پر برف جمی تھی حادثے کا شکار ہوئی۔ پولینڈ میں جہاں درجہ حرارت -14 ڈگری سیلسیس تھا، 10 لوگ سردی سے ہلاک ہو گئے۔ اٹلی میں عہدیداروں نے بتایا کہ سردی 7 اموات کی وجہ بنی، جن میں 5 بے گھر لوگ شامل تھے، جن میں سے 2 پولینڈ کے شہری تھے۔ جنوب مشرقی اٹلی میں شدید برفباری کی وجہ سے باری ایئرپورٹ اور سسلی کے برنڈس ایئرپورٹ کو بند کرنا پڑا۔ پراگ میں ہنگامی سروسز نے 3 اموات کی خبر دی۔ استنبول شدید برفباری سے مفلوج ہو کر رہ گیا اور ترک ایئر لائنز کی سینکڑوں قومی پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ عہدیداروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر آئندہ دنوں میں موسم کی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہ آئی تو اموات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ پاکستان میں گھریلو ملازمین پر تشدد کے واقعات اکثر میڈیا میں خبروں کا موضوع بنتے ہیں۔ تازہ ترین واقعہ ایک 10 سالہ بچی پر کیے جانے والے تشدد سے متعلق ہے۔ انسانی حقوق کے لیے سرگرم ایڈوکیٹ ضیاء عوان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ قوانین موجود ہیں مگر عمل درآمد پوری طرح نہیں ہوتا، بلکہ معروف صحافی اور انسانی حقوق اور سیکیورٹی کے موضوعات کی مصنفہ دردانہ انجم کہتی ہیں کہ سول سوسائٹی کو بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی۔ ضیاء اعوان نے پروگرام کی میزبان مدثرہ منظر سے بات کرتے ہوئے کہا،
میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو پریزنٹ جو ہوم منسٹری ہے فیڈرل، وہ ان چیزوں میں کافی انہوں نے انٹرسٹ لیا ہے، مائگرنٹس کے حوالے سے بھی، ٹریفکنگ کے حوالے سے بھی۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ اتنے سالوں کا میس ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس کو وہ بہت آسانی سے چیزیں کر نہیں سکتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایجنڈا ہے، پرائیورٹیز ہیں، وہ ڈفرینٹ ہیں۔ ہمارے یہاں ٹیررزم پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، کرپشن پہ بات ہے، لیکن جو انسٹیٹیوشن جو ہمارے یہاں ہیں، مشکل یہ ہوئی ہے کہ جو 18th امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں آئی ہے، اس کے بعد یہ سارے اختیارات فیڈرل سے نکل کے صوبوں میں چلے گئے، کہ وہ لیبر کے حوالے سے یا اس طرح کے ڈومیسٹک ورکر، چائلڈ ابیوز، ویمن ابیوز، ان کو جو ہے وہ صوبائی حکومتوں نے دیکھنا ہوتا ہے، اور صوبائی حکومتیں ابھی تک اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صوبائی حکومتوں نے جتنے بھی انسٹیٹیوشن بنائے ہیں، وہ ابھی تک کوئی بہت بڑا رول پلے نہیں کر سکے، خواہ وہ سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو، پنجاب میں ہو، یا کے پی میں ہو۔ میں کیونکہ اس کو پولیٹیکل حوالے سے نہیں بات کر رہا، میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ ابھی تک وہ سسٹمیٹک اپروچ ہماری پروونشل گورنمنٹس نے نہیں لی ہے کہ لوگوں کے رائٹس کو بچانے کے لیے کیسے کام ہوگا۔ کچھ جگہوں پہ لاز بن گئے ہیں، کچھ جگہوں پہ نہیں بنے ہیں۔ اب ایک دور ہے، لاز تو اسٹیچوٹ بکس میں اتنے ہیں کہ ہم لاز سارے ہر وقت پریشان ہوتے ہیں کہ کون سا لا کہاں پہ رکھا ہوا ہے، لیکن اصل بات تو اس کی امپلیمنٹیشن کی ہے، اور پارلیمنٹ میں ان چیزوں پہ بہت کم وقت دیا جاتا ہے۔ ہماری پروونشل اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی، اور نیشنل اسمبلی میں بھی ان چیزوں پہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ اب سپریم کورٹ نے جو سوو موٹو نوٹس لیا ہے اس کیس کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کام کیا ہے سپریم کورٹ نے۔ وجہ یہ ہے کہ نارملی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جج اور وکیل یا یہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ سیکرٹ کاؤ ہیں کہ جن کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، لیکن سپریم کورٹ نے بہت دلیرانہ کام کرتے ہوئے اس کا سوو موٹو لیا، اس کی انکوائریز کال کی۔ اب ہم جو امید کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ چاروں پروونسز کو بلائیں اور ان کو بولیں کہ بھائی آپ کے پاس کیا میکینزم موجود ہیں، پریکٹیکلی آپ کیا کر رہے ہیں، کیسے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی آپ کے پاس کوئی لاز اگر موجود ہیں تو ان کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے، نہیں ہے تو لا کیسے بنے گا، اور پھر کون سے انسٹیٹیوشن ہیں جو اکاؤنٹیبل ہوں گے۔ کیونکہ ہمارے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن کی اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں ڈیولپ ہوگی، وہ اس وقت تک آپ کو ریزلٹس نہیں ملیں گے۔
دردانہ، آپ نے دیکھا کہ میڈیا میں جب خبر آ جاتی ہے تو وہ واقعی وہ مسئلہ بن جاتی ہے، اس طرف تو توجہ ہو جاتی ہے، لیکن عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ بے خبر ہی رہتے ہیں ایک دوسرے سے، آخر ایسا کیوں ہے؟
دیکھیں، اس میں یہ کوئی ایک پہلا قصہ کیس نہیں ہے جو ہمارے سامنے آیا، اور سب سے زیادہ جو کبھی بات ہے اس تمام صورتحال میں وہ یہ ہے کہ سو کال سول سوسائٹی، کیونکہ یہ پڑھے لکھے لوگ جو فلش گھروں میں رہتے ہیں، بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، اور آپ دیکھیں جو ابھی کیس سامنے آیا وہ سیشن جج کا ہے، تو یہ جو سب سے زیادہ جو افسوسناک بات ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ، جو ویسے جس کو ہم سول سوسائٹی کہتے ہیں، جو ویسے تو حقوق، مطلب انسانی حقوق کی اتنی بات کرتا ہے، ذرا آرنج ٹرین پہ کچھ ہو جائے تو یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اس پہ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اپنے گھروں میں ان کے اس قسم کے حالات ہیں۔ دیکھیں، ان لوگوں کو یہ مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس سوسائٹی وہی افورڈ کر سکتی ہے نا، کیونکہ یہ بچے کس طرح سے آتے ہیں، ان کے ایک قسم کا اس سے بانڈیڈ لیبر، جس کا میں بانڈیڈ لیبر سلیوری ہے، ان کے ماں باپ چونکہ کہیں سے انہوں نے عموماً قرضہ لیا ہوتا ہے یا ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، یکمشت بہت سارے، تو وہ ان کے پیرنٹس سے پیسے دے کر بچیوں کو اس طرح سے لے آتے ہیں، ایک قسم کا خرید لیتے ہیں، اور پھر جو مرضی آئے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں دیکھیں، اس وجہ سے سب سے بڑی بات یہی نکلتی ہے کہ ان کو تو خوف ہی نہیں ہے قانون کا، قانون کا پتہ کیا، اب اتنے پڑھے لکھے لوگ کیا یہ سیشن جج کو پتہ نہیں ہوگا کہ قانون کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو قوانین ہیں، جیسے امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 2016 بنا ہوا ہے، اس میں ویسے تو لیبر لاز سارے ہیں، لیکن وہ ڈومیسٹک لاز ڈومیسٹک لیبر کو کور نہیں کرتا۔ اس طرح پنجاب کا بھی، تو پنجاب انسٹرکشن آف چلڈرن جو ایکٹ بنا ہوا ہے، امپلائمنٹ ایکٹ 2016 بنا ہوا ہے، اس میں بھی ڈومیسٹک، لیکن اس کے باوجود اگر نہیں بھی ہے ڈومیسٹک لاز، ہمارا کیا، ویسے تو ہم مذہب کے نام پر بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں اور اتنی چیزیں کرتے ہیں مذہب کے نام پر، لیکن یہاں آ کر نہ ہمیں مذہب کی فکر ہوتی ہے، نہ ہمیں آئین کی فکر ہوتی ہے، نہ ہمیں اپنی تعلیم کی فکر ہوتی ہے، نہ ہمیں انسانیت کی فکر ہوتی ہے۔
میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں دو ایسے امریکی آتھر سے جن کی تحریروں کا مرکز پاکستان رہ چکا ہے اور ہے، ملیے فرحانہ قاضی سے۔
1965 جنگ تھی نا پاکستان انڈیا کشمیر کے اوپر, ماما نے والنٹیئر کیا پاکستان فوج کے لیے. شی والنٹیئرڈ ٹو فائٹ وِد دی آرمی. کہتی ہے ویمن کین فائٹ ٹو.
کچھ ایسے ہی جذبے کے ساتھ فرحانہ قاضی اپنی زمین یعنی کشمیر کی وادی کے لیے آواز اٹھا رہی ہے.
بہت امریکن عورتوں نے کہا مجھے فرحانہ یہ لکھو, یعنی وی ڈونٹ ایون نو کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, نیوز میں کوئی بھی نہیں. یو نو اٹس ون آف دوز انفارچونیٹلی اٹس بین کالڈ ون آف دی موسٹ انویزیبل کانفلکٹس ان دی ورلڈ.
لیکن فرحانہ کشمیر کانفلکٹ اور اسے متاثر ہونے والے لاکھوں معصوم لوگوں کی کہانیاں دنیا کے سامنے لانا چاہتی ہے. ان کی باتیں بتاتی ہیں کہ امریکہ میں بڑے ہونے کے باوجود ان کا دل پاکستان میں اور کشمیر میں ہی کھو چکا ہے.
یہاں رہ کے نا انسان بھول جاتا ہے کہ کہیں اور کوئی لوگ تکلیف میں رہ رہے ہیں.
لیکن فرحانہ نہیں بھولی. وہ ایک طرف InsideKashmirGallery.com پروجیکٹ کے ذریعے کشمیری ضرورت مند عورتوں کے ہاتھ کی بنی چیزیں اچھے کسٹمرز تک پہنچا کر ان عورتوں کی مدد کرتی ہے. دوسری طرف فرحانہ اپنے قلم کے ذریعے دنیا کو ان کشمیری اور پاکستانی کہانیوں سے انٹروڈیوس کرا رہی ہیں جو اکثر دنیا کی نظروں سے اجل رہتی ہے.
You don't really understand Pakistan. You have to go, I say, go beyond the headlines, in depth, you know, dekho mulk mein kya ho raha hai.
Agar ye kahein ki Farhana ki likhne ki inspiration unki paidaish se pehle shuru hui, to kuch itna galat na hoga.
اچھا, میری نانی مجھے بچپن سے لے کے نا کہانی سناتی تھی کہ بیٹے ہماری زمین تھا, ہمارے یہ سیب کے درخت ہوتے تھے وہاں. تو بچپن سے لے کے نا مجھے شوق تھا.
فرحانہ کی نانی جموں کشمیر میں پیدا ہوئی اور پارٹیشن کے بعد لاہور کو اپنا گھر بنا لیا.
کہتی تھی مجھے نانی, انڈیپینڈنس از گاڈز گریٹسٹ گفٹ ٹو وومن. ایسی باتیں ہوتی ہیں نا نانی کہتی تھی کہ میرے ذہن میں رہ گئی.
کشمیر سے تعلق نے فرحانہ کو اس کانفلکٹ سے متاثر ہونے والوں کے دکھوں کو سمجھنے کے لیے ایک منفرد زاویہ دیا. وہ زاویہ جس کے دوسرے سرے پر فرحانہ ایک امریکن اسکالر اور سیکیورٹی ایکسپرٹ کے روپ میں موجود تھی. یہاں فرحانہ بات کر رہی ہے اپنی کتاب سیکرٹس آف دی ویلی کی.
When people ask me when I started this book, I said this book was started when I was a child. Bachpan se leke aaj tak I spent 4 years going back and forth to the Indian side, to the Pakistan side. And the Kashmiri log waqai bahut hospitable log hai. Itna unhone logon ne zulm dekha hai, inke baap bete jo bhi, I mean traumatized log hai main kahuna, magar itne bahadur log bhi hain.
لیکن فرحانہ اپنی تحریر میں صرف ٹریجڈیز کو شامل کر کے پڑھنے والوں کا فوکس کشمیریوں کے اصل ایشو سے نہیں ہٹانا چاہتی تھی.
I want to focus on their remarkable courage. The courage of these women to stand up against injustice. ایک عورت جو میں ملی تھی, سمرودہ حبیب, ابھی وہ جیل سے نکلی تھی, تہاڑ جیل. تہاڑ جیل از ون آف دا ورسٹ ڈیٹینشن سینٹرز ان نیو دہلی. اینڈ شی واز آن ٹیررزم چارجز, جو شی واز انسینٹ. تو بے گناہ, یو نو, معصوم لوگ بھی لوگ پڑھ کرتے تھے. اینڈ دس وومن فاٹ بیک. شی واز ریلیز فرام جیل 5 سال کے بعد. کوئی ایویڈینس ثبوت ملا نہیں ہائی کورٹ کو. شی واز ریلیز فرام جیل اینڈ آئی وینٹ ٹو ہر ہاؤس ان سری نگر. اینڈ آئی واز سو مووڈ, آئی واز سو ٹچڈ کہ ریلی پاور فل وومین اینڈ وٹ دے ڈو, کہ وہ اپنے جو بھی دکھ ہوتا ہے ان کے دل میں, جو درد ہے نا, وہ پھر بھی دے اسٹینڈ اپ. اب وہ کیا کری ہے عورت کہ اس نے کتاب لکھی ہے. اینڈ میں نے اپنی کتاب میں ایک چیپٹر لکھا ہے, اٹس کالڈ پرزنرز. تو وہ زمرو ان کی کہانی ہے. اینڈ شی واز, میں نے اس کو پھر بھیجا ای میل پہ. میں نے کہا باجی آپ کے اوپر میں نے لکھا ہے. تو اتنی خوش ہو گئی تھی کہ دیکھو کوئی تو ہے امریکہ میں جو ہماری جیسے چھوٹی سی, آئی مین اٹس اے اسمال تھنگ آئی ایم ڈوئنگ, میں کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں, بٹ یہ میری چھوٹی سی کنٹریبیوشن ہے. وہ اتنی خوش ہو گئی. اینڈ بٹ وٹ شی از ڈوئنگ ان کشمیر از مچ گریٹر دین وٹ آئی ایم ڈوئنگ. شی ناؤ از فائٹنگ فار پرزنرز رائٹس آل اوور کشمیر, فار مین اینڈ ویمن ہو آر ان آن فالس چارجز, ہو آر ان جیل. آئی ہیو سچ ایڈمریشن فار ویمن لائک دیٹ. میں کہتی ہوں کہ یہ عورت کر سکتی ہے نا, تو ہم یہاں اس ملک میں امریکہ میں رہ کے کیا نہیں ہے, کیا یہاں نہیں ہے, تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے. تو میں, یو نو, دس واز مائی وے آف رائٹنگ اے بک ٹو انکریز اویئرنیس.
کچھ تو کہیے نا, کچھ تو چاہو,
کم میں تو کچھ نا,
کچھ کہیے نا.
اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں. ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں. نمبر نوٹ کر لیجیے, 0800 777 8 9 हफ्ते की रात 10 से 11 बजे तक फोन कीजिए 0800-777-89। प्रोग्राम है
तो कहिए
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से खबरों का एक और बुलेटिन, मैं हूँ यास्मीन जमील। पाकिस्तानी ज़राए में शाये होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी में मुलवस आम शहरियों के खिलाफ मुकदमात की समाअत करने वाली खसूसी फौजी अदालतों ने कई ऐसे अफराद को भी सज़ा सुनाई है जो एक अरसे से लापता थे। इंसानी हकूक के माहरीन ने ऐसी इत्तलात पर तशवीश का इजहार किया है। और पाकिस्तानी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में एक शायर, अदीब और सरगर्म कारकुन की दो रोज़ काबिल गुमशुदगी पर इंसानी हकूक की तंजीमों की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट में तफसीलात सुनिए।
वफाकी दारुलहुकूमत से दो रोज़ कबल लापता होने वाले इंसानी हकूक के सरगर्म कारकुन और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सलमान हैदर के बारे में ताहाल पुलिस कोई सुराग लगाने में कामयाब नहीं हो सकी है। रावलपिंडी में खवातीन की फातिमा जिनाह यूनिवर्सिटी से वाबस्ता प्रोफेसर सलमान हैदर का अपने घर वालों से आखिरी राबता जुमे की शाम हुआ था, लेकिन रात गए घर वापस न पहुंचने और उनके मोबाइल फ़ोन बंद होने पर अहले खाना ने पुलिस को इस बारे में इत्तला दी थी। हफ्ते को प्रोफेसर की गाड़ी इस्लामाबाद की एक सड़क के किनारे खड़ी मिली थी। पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर रखी हैं, लेकिन ताहाल इस बारे में ज़राए ब्लाक को आगाह नहीं किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखला चौधरी निसार अली खान ने भी मुतालिका हुकाम को सलमान हैदर की बाहिफाजत और जल्द बाजियाबी के लिए कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत की है। सलमान हैदर न सिर्फ इंसानी हकूक के सरगर्म कारकुन हैं बल्कि एक शोला बयान शायर व मुकर्रर भी हैं। ताहाल किसी ने इस गुमशुदगी की जिम्मेदारी कबूल नहीं की और ना ही घर वालों को इस बारे में किसी तरह की कोई कॉल मौसूल हुई है। फिल वक्त इस वाक़े के मुहर्रकात के बारे में भी कोई इत्तला सामने नहीं आ सकी है। पाकिस्तान में इंसानी हकूक के सरगर्म कारकुनान मुख्तलिफ किस्म के खतरात से दो चार रहते हैं, जहाँ उन्हें अक्सर इंतहा पसंद और कट्टर मजहबी हलकों की तरफ से धमकियों का सामना रहता है। वहीं बाज़ औक़ात ये इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है कि उनकी आवाज़ दबाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज़ भी उन पर दबाव डालती हैं। इंसानी हकूक के एक कारकुन जिबरान नासिर ने इतवार को वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि लोगों के लापता हो जाने के मामले को किसी खास जाविये या दर्जे से देखने की बजाय इस बात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि तमाम शहरियों के मसावी बुनियादी हकूक हैं जिनकी पासदारी को यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है।
बंदा जो है वो मस्तूंग से गायब हो या इस्लामाबाद से गायब हो या मीरान शाह या मीर अली से गायब हो या जंग से गायब हो या वो कराची से गायब हो, इंसान इंसान है, पाकिस्तानी पाकिस्तानी है। हम इस इशू और तफरीक में जब पड़ जाते हैं ना कि ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट था या ये लिटरेरी फिगर था या ये आईडीपी था या ये बलोच राइट्स एक्टिविस्ट था या ये किसी कलतम जमात का कारकुन क्यों नहीं था, जब हम इस तफरीक में पड़ जाते हैं तो फिर हम ह्यूमन राइट्स की बात नहीं कर रहे, फिर हम स्पेसिफिक कैटेगरीज की राइट्स की बात कर रहे हैं। हमें इन सब लोगों को एज पाकिस्तानी एज इक्वल सिटीजन लेके ट्रीट करना होगा, इन सब लोगों के लिए बात करनी होगी।
उनका कहना था कि किसी भी शख्स के अचानक लापता हो जाने से उसके घर वाले दोहरी मुश्किल में फंस जाते हैं कि ज्यादा बात करने से कहीं उनके लापता अजीज की जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए और अगर वो बिल्कुल बात ना करें तो मामले में पेशरफ्त नहीं होती। जिबरान नासिर के बकौल ऐसे बुनियादी मामलात पर इख्तलाफात को भुलाकर इंसानी हकूक के तनाजुर में मामले को उजागर किया जाना जरूरी है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
तालिबान ने अमरीका की जानिब से अफगानिस्तान के जनूबी सूबे हेलमंद में इजाफी 300 फौजी भेजने के मंसूबों को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि उनका मकसद सिवाय इसके कुछ नहीं है कि जंग लड़ने वाली अफगान फोर्सेस को हौसला दिया जाए इन उम्मीदों पर कि वो मौसम बहार तक बरकरार रह सकें। शोरिश पसंदों ने सूबे हेलमंद के बेशतर डिस्ट्रिक्ट्स पर उसके बाद से कब्जा कर लिया है जब से नेटो ने अपना जंगी मिशन ख़त्म किया है और 2014 में पोस्ट काश करने वाले अफगानिस्तान के सबसे बड़े सूबे से बेशतर अमरीकी फोर्सेज का इनखला हुआ है। अफगान हुकूमत हालिया महीनों में अमरीकी फजाई ताकत और इलाके में मौजूद फौजी मुशीरों की मदद से सूबाई दारुलहुकूमत लश्करगाह पर कंट्रोल बरकरार रखने में कामयाब हो सकी है जो तालिबान के हमलों की जद में है। इतवार के रोज़ तालिबान के एक बयान में कहा गया कि इस्लाम परस्त शोरिश ने अमरीकी क़यादत की गैर मुल्की फोर्सेज की भारी मौजूदगी के बावजूद पेशकदमी की है और चंद सौ फौजियों की आमद उनकी पेशकदमी को नहीं रोकेगी। उसमें ये जोर देकर कहा गया कि ऐसे इकदाम सुबुकदोश होने वाले सदर ओबामा की जानिब से आखिरी नाकाम कोशिशें हैं। अमरीकी मेरीन कोर ने गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान किया था कि वह अफगानिस्तान में नेटो के मशावरती मिशन के सिलसिले में इस साल के आखिर में शोरशदा सूबे में टास्क फोर्स के अमले के 300 अरकान को मुतय्यन करेगी। لیکن افغانستان میں امریکی فوجی مشن کا مستقبل واضح نہیں ہے، کیونکہ منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان میں ان کاروائیوں کے بارے میں تقریباً کچھ نہیں کہا ہے جو امریکہ کی سب سے بڑی جنگ بن چکی ہے۔ ایک سینئر امریکی سفارتکار نے تاہم ہفتے کے روز کابل کے ایک دورے کے دوران افغان رہنماؤں کو یقین دلایا کہ واشنگٹن ان کے ملک میں امن، خوشحالی اور سلامتی سے وابستہ ہے۔ عراق میں عہدیداروں نے کہا ہے کہ دارالحکومت بغداد میں ایک مارکیٹ میں ہونے والے ایک خود کش کار بم دھماکے میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور درجنوں مزید زخمی ہو گئے۔ اسلامک اسٹیٹ گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ بغداد میں ایک اور خود کش بم دھماکے میں کم از کم 7 لوگ ہلاک ہو گئے۔ حالیہ دنوں میں دارالحکومت بغداد اور دیگر شہروں میں سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں پر ہونے والے متعدد حملوں میں درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ شام کے سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ دارالحکومت دمشق سے باہر حکومت کے کنٹرول کے ایک علاقے میں ایک کار بم دھماکے میں کم از کم 5 لوگ ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ دارالحکومت کے جنوب مغرب میں ساسا کے قریب پیش آیا۔ القاعدہ سے منسلک فتح الشرم فرنٹ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ دھماکہ ایسے میں ہوا ہے کہ جب شام کی حکومت کے اتحادی روس اور ترک کی ثالثی میں دسمبر میں ہونے والی ایک کمزور ملک گیر فائر بندی نافذ ہے۔ اس فائر بندی میں داعش اور القاعدہ سے منسلک فتح الشرم، جو پہلے نصرہ فرنٹ کے طور پر معروف تھی، شامل نہیں ہیں۔ ہفتے کے روز شام کے شمال میں باغیوں کے زیر قبضہ ایک قصبے کے مرکز میں ایک بڑے دھماکے میں 40 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے، جن میں کئی مہینوں کے اس تنازع کے باعث، جس نے قریبی شہر حلب کے بہت سے حصوں کو تباہ کر دیا ہے، نقل مکانی کرنے والے بہت سے عام شہری تھے۔ نگرانوں کا کہنا ہے کہ زیادہ امکان یہ تھا کہ قصبے اعزاز میں ایک عدالت اور سیکیورٹی کے ان دفاتر کے باہر ہونے والا وہ دھماکہ کسی ٹینکر ٹرک میں رکھے گئے بم کو اڑانے سے ہوا تھا۔ کسی نے اس حملے کی فوری طور پر ذمہ داری قبول نہیں کی تھی۔ اسرائیلی پولیس نے کہا ہے کہ اتوار کے روز بیت المقدس میں ایک ٹرک نے فوجیوں کے ایک گروپ سے ٹکرا کر 4 فوجیوں کو ہلاک کر دیا، جن سب کی عمریں 20 اور 25 سال کی تھیں۔ عہدیداروں نے کہا ہے کہ اس حملے میں 15 فوجی زخمی بھی ہوئے، جن میں 2 کی حالت نازک ہے۔ پولیس کے ایک ترجمان نے کہا کہ فوجیوں پر وہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ ایک بس سے باہر نکلے ہی تھے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے کہا ہے کہ یہ واقعہ ممکنہ طور پر دہشت گردی کا حملہ ہو سکتا ہے۔ ایرانی نیوز رپورٹس کے مطابق ایران کے سابق صدر اکبر ہاشمی رفسنجانی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق رفسنجانی، جن کی عمر 82 سال تھی، اتوار کی صبح سے دل کی کسی خرابی کی وجہ سے ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ رفسنجانی، جو 1989 سے 1997 تک ایران کے صدر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں، سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو مشاورت دینے والے ایک ادارے کے سربراہ تھے۔ میامی کے یو ایس اٹارنی کے دفتر کے ایک بیان کے مطابق فلوریڈا کے ہوائی اڈے پر مہلک فائرنگ کے مشتبہ شخص پر ایک بین الاقوامی ہوائی اڈے پر تشدد کی ایک ایسی کارروائی کے ارتکاب کا الزام عائد کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں اموات واقع ہوئیں۔ عراق کے ایک سابقہ فوجی 26 سالہ ایستبن سینتیاگو پر جمعے کے روز ایک اندھا دھند فائرنگ میں 5 لوگوں کو ہلاک اور 6 کو زخمی کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اس فائرنگ سے ہزاروں لوگوں میں افراتفری اور فورٹ لاڈرڈیل کے ہوائی اڈے پر ابتری پھیل گئی تھی۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ اگر سینتیاگو پر الزام ثابت ہو گیا تو اسے سزائے موت یا عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس پر آتشی ہتھیاروں سے 2 حملوں کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے۔ اسے کسی ضمانت کے بغیر حراست میں رکھا جا رہا ہے اور پیر کے روز فلوریڈا کی عدالت میں پہلی بار پیش کیا جائے گا۔ امریکی صدر براک اوباما نے امریکی انٹیلیجنس کے ان اخذ شدہ نتائج کے سلسلے میں کہ روس نے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں دخل اندازی کی تھی، کہا ہے کہ انہوں نے ایک جمہوریت پر غلط معلومات پھیلانے کی مہم اور کمپیوٹر ہیکنگ کے کسی اثر کا اصل سے کم اندازہ لگایا تھا۔ مسٹر اوباما نے، جو 12 دن میں اپنے عہدے سے سپکدوش ہو رہے ہیں، اے بی سی نیوز کو بتایا کہ ان کا یہ خیال نہیں ہے کہ انہوں نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے بارے میں اصل سے کم اندازہ لگایا تھا، جن پر امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کا الزام ہے کہ انہوں نے امریکی جمہوری انتخابات کے نظام کو اور منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ناکام مد مقابل ڈیموکریٹک ہلری کلنٹن کی امیدواری کو متاثر کرنے کی کوشش کا حکم دیا تھا۔ بلکہ صدر اوباما نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ میں نے اس حد کو کم سمجھا تھا جس حد تک انفارمیشن کے اس دور میں سائبر ہیکنگ کے لیے غلط معلومات پھیلانے کا ہمارے کھلے معاشروں اور ہمارے کھلے نظاموں پر اثر پڑ سکتا ہے۔ امریکی منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ کے بہت سے منتخب ارکان آئندہ ہفتے سینٹ کی توثیقی سماعتوں کے لیے پیش ہوں گے، اگرچہ ان میں سے کچھ نے ابھی تک اخلاقی جائزے کے ایک تقاضے کو مکمل نہیں کیا ہے، جس کا مقصد یہ یقین دہانی کرانا ہے کہ حکومت کا حصہ بن جانے کے بعد انہیں مفادات کے کسی قسم کے ٹکراؤ کا سامنا نہیں ہوگا۔ سرکاری اخلاقیات کے غیر جماعتی دفتر کے ڈائریکٹر والٹر شاؤب نے سینٹ کے رہنماؤں کو یہ شکایت بھیجی ہے کہ بہت سے انتہائی دولت مند نامزد ارکان نے دستاویزات فائل نہیں کی ہیں جن میں اپنی آمدنی ظاہر کرنے والی رپورٹ شامل ہیں، جس کا تقاضا کابینہ کے کسی عہدے کے لیے زیر غور لائے جانے والے ہر نامزد رکن سے کیا جاتا ہے۔ نائجیریا کے صدر محمود بہاری نے کہا ہے کہ ان کی حکومت چبوک کی ان باقی ماندہ لڑکیوں کی تلاش کی اپنی کوششیں ختم نہیں کر رہی جو ابھی تک عسکریت پسند گروپ بوکو حرام کی قید میں ہیں۔ ان لڑکیوں کے اغوا کے 1000 دن کے بعد صدر بہاری نے اتوار کو ٹویٹر پر لکھا کہ مجھے امید ہے کہ چبوک کمیونٹی، نائجیریا اور درحقیقت دنیا جلد ہی باقی ماندہ لڑکیوں کو گھر واپسی کا خیر مقدم کرے گی۔ یمن کی فوج کے اعلیٰ کمانڈروں نے بتایا ہے کہ سرکاری فورسز نے ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں سے ایک اہم ساحلی ضلع کا قبضہ واگزار کروا لیا ہے۔ فوج کی اس کارروائی کا مقصد بحیرہ احمر میں جہاز رانی کو باغیوں کی گولہ باری اور میزائل حملوں سے محفوظ بنانا تھا۔ ہفتے کو دیر گئے اس کارروائی میں ہونے والے جانی نقصان سے متعلق متضاد اطلاعات سامنے آئیں۔ بعض اطلاعات کے مطابق جمعے کو ضلع زباب میں شروع ہونے والی اس کارروائی کے دوران لگ بھگ 20 جنگجو مارے گئے، تاہم مصدقہ طور پر اس میں فریقین کے ہونے والے نقصانات کی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے۔ سرکاری فورسز کے کمانڈر جنرل فضل حسن نے دبئی کے ایک اخبار کو بتایا کہ ہم نے زباب اور الوزیہ کے تقریباً سبھی علاقوں کو آزاد کروا لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سنی فورسز کو سعودی عرب کی زیر قیادت اتحادی کی فضائی مدد بھی حاصل تھی۔ شیعہ حوثی باغیوں کے زیر اثر کام کرنے والی سبا نیوز ایجنسی نے اس فوجی کارروائی کی مختلف تصویر پیش کی ہے۔ اور میکسیکو کے علاقے گواڈالاجارا میں امریکی قونصلیٹ کے ایک عہدیدار کو جمعے کی رات گولی مار کر زخمی کر دیا گیا۔ عہدیدار ایک مشتبہ شخص کی شناخت کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یورپ بھر میں سردی کی ایک لہر کے باعث اور نقطہ انجماد کے درجہ حرارت کی وجہ سے جو توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں جاری رہے گا، گزشتہ 2 روز میں 7 تارکین وطن اور بے گھر لوگوں سمیت کم از کم 2 درجن لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اتوار کے روز 5 پرتگیزی سیاح اور 27 دوسرے اس وقت زخمی ہو گئے جب ان کی بس مرکزی فرانس میں الصب سے قبل مقامی طور پر موت کی شاہراہ کے طور پر معروف ایک شاہراہ جس پر برف جمی تھی حادثے کا شکار ہوئی۔ پولینڈ میں جہاں درجہ حرارت -14°C تھا، 10 لوگ سردی سے ہلاک ہو گئے۔ اٹلی میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ سردی 7 اموات کی وجہ بنی، جن میں 5 بے گھر لوگ شامل تھے اور ان میں 2 پولینڈ کے شہری تھے۔ جنوب مشرقی اٹلی میں شدید برف باری کی وجہ سے باری ایئرپورٹ اور سسلی کے برنڈس ایئرپورٹ کو بند کرنا پڑا۔ پراگ میں ہنگامی سروسز نے 3 اموات کی خبر دی ہے، جن میں سے 2 بے گھر لوگ تھے اور 1 پارکنگ لاٹ کا 1 محافظ تھا۔ ماسکو میں رات بھر کے دوران درجہ حرارت -30°C تک اور سینٹ پیٹرز برگ میں -24° گر گیا، جہاں پولیس کو ایک شخص کی لاش ملی جو ہائپو تھرمیا سے ہلاک ہوا تھا۔ اور استنبول شدید برفباری سے مفلوج ہو کر رہ گیا اور ترک ایئر لائنز کی 700 قومی پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ عہدیداروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر آئندہ دنوں میں موسم کی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہ آئی تو اموات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل، ہمارا یہ پروگرام جاری ہے، سنتے رہیے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر۔
پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا کافی عرصے سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے، مگر اس کے باوجود یہاں کی خواتین زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھ رہی ہیں، یہاں تک کہ اب کامیاب کاروباری خواتین کے طور پر بھی ابھر رہی ہیں۔ ہماری ساتھی گلرخ نے اس بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے جو ہم اس وقت آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔
صوبہ خیبر پختونخوا پچھلے کافی عرصے سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ خواتین تعلیم ہو، سیاست یا صحت کا شعبہ، ہر میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب وہ کامیاب کاروباری خواتین کے طور پر بھی ابھر رہی ہیں۔ یہاں کی خواتین ہنرمند ہونے کے باوجود تعلیم کی کمی اور بعض ثقافتی اقدار کے باعث اپنے ہنر سے مکمل طور پر استفادہ نہیں کر سکتی۔ تاہم گزشتہ چند سالوں میں ان ہنرمند خواتین کی طرف خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ اس صوبے میں وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے کاروباری خواتین کو آگے لانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کو 2010 میں قائم کیا گیا۔ اس چیمبر کے تحت ہنرمند خواتین کو آگے لانے اور ان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس چیمبر کی صدر شمامہ ارباب عمر نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے صوبے میں زیادہ تر خواتین ہنرمند ہیں، مگر تھوڑی سی رہنمائی حاصل کرنے سے ان کے ہنر کو فروغ مل سکتا ہے۔
میں نے خود بھی اپنا بزنس آج سے تقریباً 20 سال پہلے شروع کیا تھا، تو حالات کی وجہ سے بزنس سٹارٹ کیا، تو اسی طرح جیسے میں نے سٹارٹ کیا اسی طرح ہر عورت جو کہ اب اپنا خاوند کا یا اپنے ماں باپ کا یا بھائیوں کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہے، وہ اس کے لیے ایک راستہ اوپن ہو چکا ہے۔
شمامہ ارباب کا مزید کہنا تھا کہ وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ان ہنرمند خواتین کے کاروبار کو شناخت دینے کے لیے ان کو ایک NTN نیشنل ٹیکسیشن نمبر دیتا ہے۔
سوسائٹی میں آپ کی جگہ ہے، اسی طرح آپ کا بزنس جو ہے اس کی بھی آئیڈینٹی ہونی چاہیے، جس کے لیے آپ کے پاس ایک نیشنل ٹیکسیشن نمبر ہوتا ہے NTN، وہ لینا بہت ضروری ہے۔ چیمبر کے بھی آپ ممبر بن سکتے ہیں، آپ چیمبر آئیں، آپ کے پاس پہلے سے NTN نمبر ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو ہم اس وقت خواتین کو یہ سپورٹ دیتے ہیں کہ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم ان کی پوری کریں۔
چیمبر ان کی مشکلات کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مدد کرتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کی خواتین کا کاروبار کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے، کیونکہ اس صوبے کی خواتین نے دہشت گردی کی وجہ سے شدید مصائب کا سامنا کیا ہے، اب ان کے لیے مواقع پیدا ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ دوسرے ممالک بھی ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب ہماری خواتین کاروبار کے میدان میں ایک مقام حاصل کر لے گی۔
خواتین کے بہت اچھا ان کو رسپانس ملتا ہے جب بھی وہ انڈیا میں اپنا مال بھجواتے ہیں۔ لندن میں بہت اچھا رسپانس ہے، کینیڈا میں بہت اچھا رسپانس ہے، امریکہ میں بہت اچھا رسپانس ہے، پچھلے سال سے سری لنکا میں بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے۔ پاکستان کی پروڈکٹس اور پاکستان کے ہینڈی کرافٹس کو بہت اچھی جگہ ملتی ہے۔ انتہائی خوبصورت پروڈکٹس بنانے والی خواتین، آپ حیران ہو جائیں گی ہماری خواتین کے ہاتھ کی بنی ہوئی، اسپیشلی جو ہینڈی کرافٹس ہیں، اور بہت ہی انٹیلیجنٹ، بہت ذہین خواتین ہیں یہاں کی۔
دوسری طرف وزیرستان سے تعلق رکھنے والی ایک کامیاب کاروباری خاتون ذل ہما کا کہنا تھا کہ میں نے گھریلو سطح پر دستکاری کا آغاز کیا تھا، مجھے شروع سے بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
بعض ایسے بیکورڈ ایریاز میں ہوتی ہیں جہاں پر وہ کوالٹی مٹیریل دستیاب نہیں ہوتا، یا وہ ریسورسز نہیں ہوتے، یا ٹرینڈ لیبر نہیں ہوتی ان کے پاس، کیونکہ آپ اگر آپ بزنس میں آتے ہیں تو پھر سارا کام آپ خود نہیں کر سکتے ہیں۔
مگر جب وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ساتھ اپنے کاروبار کو رجسٹر کیا تو اس نے میری رہنمائی کی۔
مطلب یہ کہ چیمبر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو ہمیں، ہمارے لیے برج کا کام کرتا ہے، مختلف انسٹیٹیوشنز کے ساتھ، مختلف اداروں کے ساتھ ہمارے روابط بن جاتے ہیں چیمبر کے تھرو۔
گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور پروگرام کچھ تو کہیے میں ہماری ساتھی شناز عزیز نے روبن گھوش پر ایک پروگرام پیش کیا، اس وقت اس پروگرام کی ایک جھلک۔
مانو گے کیسے پیا یہ بتا دو، جل جل کے مر جاؤں،
हम अच्छे आदमी इसलिए कि हम म्यूजिक जानते हैं, और जो म्यूजिक जानते हैं, जो म्यूजिक कदर करते हैं, वो इंसान खराब नहीं हो सकता।
अस्सलाम वालेकुम रॉबिन गोश साहब। मुझे मतलब हमेशा से यकीन था कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, तो क्या ये सच है कि सारे मौसीकार अच्छे होते हैं? तो थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताइए, क्योंकि आप एक बहुत ही मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहे थे जब आप पाकिस्तान में थे, और इतने मकबूल आपके गीत थे, फिल्में अदाकारों की वजह से कामयाब होती हैं, कहानी की वजह से, लेकिन आपके गीतों की वजह से बहुत सी फिल्में कामयाब हुई, क्योंकि दिन और रात वो गीत बजते थे।
ये तो उनका प्यार है, जो लोगों को प्यार है, जो इतना प्यार दिया हमें, शबनम को इतना प्यार दिया, उसी में तो हम जिंदा है, उसी प्यार, इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत और कहाँ मिलेंगे।
तो आपकी ज़्यादातर फिल्में बनी तो पाकिस्तान में, लेकिन ज़ाहिर है कि आप मशरक़ी पाकिस्तान में भी एक बहुत मकबूल मौसीकार थे। तो आपको अब कहाँ ज़्यादा रिकग्नाइज किया जाता है, बांग्लादेश में या पाकिस्तान में?
म्यूज़िक के बारे में तो हम तो कहेंगे आपका पाकिस्तान में जो म्यूजिशंस है वो कहीं नहीं है, इतने अच्छे म्यूजिशंस कहीं नहीं है। जो मौसीकी करता है वो तो मौत तक वो मौसीकी करते रहता है, वो तो प्यार चाहते हैं, लोगों को प्यार। और हमारा क्या है, हमारा एक ही ये है, याद माजी आजाब है, छीन ले मुझसे हादसा मेरा।
मगर क्यों रॉबिन साहब, आपकी याद माजी तो बहुत ही खूबसूरत है आपके लिए, तो वो अजाब क्यों है?
माजी अजाब का मतलब ये है, अजाब का अभी अजाब है, ये जो हम मौसीकी जो हम करना चाहते थे वो रुक गया, लेकिन जिंदगी रहे तो डेफिनेटली हम करेंगे फिर, अगर लोग हमें चाहे तो। मैं पहले फिल्म किया था 1962 में, हमारा प्लेबैक सिंगर था तलत महमूद, बॉम्बे से आए थे यहाँ ढाका, तो हमने पहले फिल्म किया था वहाँ यहाँ, तो उसके बाद और भी फिल्म किया, फिर आपको चंदा किया, पहले उर्दू फिल्म चंदा, फिर चकोरी, फिर ये शुरू हुआ।
तो तलत महमूद के साथ जो फिल्म की थी आपने, उसका नाम क्या था?
वो था राजधानी बूके, उसके मतलब इज हार्ट ऑफ द कैपिटल। तलत महमूद साहब बांग्ला जानते थे नहीं, तो दूसरा नाम है तपन कुमार। कुमार कलकत्ता में तपन कुमार था, और जब बॉम्बे में तलत महमूद।
वैसे आपके कई गाने, मतलब बहुत से गाने आपके रहमान साहब पे पिक्चराइज हुए, बहुत से नदीम पे हुए, वहीद मुराद पे हुए, तो सबसे ज्यादा आपका, लेकिन शबनम साहिबा पे तो बहुत ही हुए, लेकिन सबसे ज्यादा पसंदीदा, अच्छा कौन सा आप समझे, सबसे पसंदीदा कौन सा है आपका? एक्टर भी और एक्ट्रेस भी।
एक्टर में तो नदीम साहब है, वो भी बहुत नेचुरल है, और आपको मोहम्मद अली साहब, कोई ग्रैंडियर का रोल है, कोई जैसा अमिताभ बच्चन टाइप का रोल हो तो मोहम्मद अली साहब को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नदीम साहब जनरली हर रोल में फिट करते हैं।
रहमान साहब, अब हम बात करते हैं, आपका एक बड़ा मशहूर गाना है प्यार भरे दो शर्मीले नैन।
जी जी, खान साहब बहुत अच्छे लोग हैं, तो वो पंजाबी लिखते थे, तो मैंने कहा कि ये खाजा साहब को बुलाओ, इसके अंदर एक हाथ में एक भरक है, वो हमें टाइम भी देंगे और वो मेहनत भी करेंगे। तो हमने खाजा साहब को बुला के मैंने कहा कि देखिए आप पंजाबी गाना लिखते हैं, लेकिन इसमें दो चार चीज हम आपको कह दें, कुछ लफ्ज हमें नहीं चाहिए, जवानी दीवानी ये नहीं चाहिए, ये सब वर्ड आप अवॉइड करेंगे।
अच्छा,
ये जवानी है, ये सब वर्ड अवॉइड करके आप मुझे एक मीठा सा लाइन दे दें।
معروف موسیقار روبن گوش گزشتہ سال فروری میں انتقال کر گئے تھے۔ ہماری ساتھی شہناز عزیز نے اپنے پروگرام کچھ تو کہیں میں ان سے گفتگو پر مبنی جو پروگرام تیار کیا تھا، اس وقت ہم نے اس کی ایک جھلک آپ کے لیے پیش کی ہے۔
ناک، کالی کھانسی، یہ وہ امراض ہیں جن کے کسی زمانے میں لوگ بڑے پیمانے پر شکار ہو جاتے تھے۔ آج ہم ان بیماریوں کے بارے میں بہت زیادہ کیوں نہیں سنتے؟ کیونکہ ان سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکوں یا ویکسینز کے سہارے ہم ان پر قابو پانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ لیکن امریکہ ہو یا پاکستان، بہت سے والدین ویکسینز کے بارے میں پریشان نظر آتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے استعمال سے ان کا بچہ پیچیدہ یا پھر لا علاج امراض کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو کیا واقعی ویکسین سے ڈرنا چاہیے؟ اس بارے میں امان اظہر نے بات کی ہے ایک ماہر صحت سے۔
کئی دہائیوں سے امریکہ سمیت بیشتر ممالک میں ویکسینیشن کے اوپر بھرپور توجہ دی گئی ہے تاکہ بچوں میں پولیو اور خسرہ جیسی مہلک بیماریوں کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ لیکن کچھ عرصے سے ویکسینیشن کے منفی اثرات کے بارے میں بھی گفتگو سامنے آئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض گفتگو ہے یا اس میں کچھ حقیقت بھی؟ یہ بات میں پوچھوں گا ڈاکٹر جان ڈولی سے، جو اس وقت میرے انتظار میں ہیں۔ جان، ویکسینیشن کے بارے میں عمومی طور پر کون سے منفی تاثرات پائے جاتے ہیں؟
ایک عام تاثر تو یہ ہے کہ ویکسینیشن بے اثر ہوتی ہے۔ ایک اور منفی تاثر یہ ہے کہ اس کا استعمال مہلک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن سائنسی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ویکسینیشن کا عمل بہت محفوظ ہے، اور یہ بات خاص طور پر ان لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ ویکسینیشن سے آٹیزم کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خسرہ، ممس کی ویکسینیشن اور آٹیزم کے مبینہ تعلق کے بارے میں فکر مند ہیں، یا پھر سائیڈ افیکٹس جیسے کہ دورے پڑنا۔ لیکن یہ تمام منفی اثرات عام طور پر معمولی نوعیت کے اور اکا دکا ہوتے ہیں، جبکہ جن بیماریوں کو یہ ویکسینیشن پھیلنے سے روکتی ہے وہ نہایت تباہ کن ہو سکتی ہیں۔
Often devastating consequences of the diseases which vaccines are actually not designed to prevent.
So what are the reasons?
اگر یہ تاثرات غلط ہیں تو لوگ ان کو ٹھیک کیوں سمجھتے ہیں؟
اگر
آپ والدین کے اعتبار سے سوچیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ آخر آپ بچے کے جسم میں دوا انجیکٹ کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا بچہ ویکسینیشن پر کیا رد عمل دے گا۔ اور پھر ایکسپرٹس آپ کو اعتماد تو دیتے ہیں، لیکن ان کے اختیار کی بھی ایک حد ہے۔
کیا
ہم اعتماد سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے ویکسینیشن کے بارے میں منفی تاثرات بالکل غلط
ہیں؟
یہ ویکسینز ہزاروں لاکھوں بچوں کو دی گئی ہیں، اور کسی بھی قسم کے منفی اثرات کی شرح بہت کم ہے۔ ہم والدین اور مریضوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ایسے کیسز کی شرح انتہائی کم ہوگی جن پر ویکسینیشن کا کوئی منفی اثر ہوگا۔
کیا
وجہ ہے کہ کئی دہائیوں سے ویکسینیشن کے باوجود بھی ہم خسرے کے کیسز دیکھتے ہیں؟
کچھ
لحاظ سے ویکسینیشن 100% کارگر نہیں بھی ہوتی۔ مثال کے طور پر خسرہ کی ویکسینیشن اس بیماری کے خلاف تقریباً 80% مؤثر نظر آتی ہے۔ تو اگر ایک آبادی 100% ویکسینیٹڈ بھی ہو تب بھی بیماری کے سامنے آنے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ تو ویکسینیشن کے بارے میں ان منفی تاثرات کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے خیال سے والدین کو یہ حق ہونا چاہیے کہ ویکسینز کے بارے میں اپنے خدشات ڈاکٹر حضرات سے شیئر کر سکیں۔ انہیں ویکسینز پر ہونے والی ریسرچ تک مکمل رسائی دی جانی چاہیے۔ لیکن اگر بچے ایسے بچوں کے ساتھ سکول جائیں گے جن کو کسی بیماری سے خطرہ ہو، تو پھر یہی مناسب ہے کہ حکومت ویکسینیشن کو لازمی قرار دے۔
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا ایک گھنٹے کا یہ نیوز شو ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر تھیں گلرخ، اور انجینئر تھے دبزکی۔ یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ خوش رہیے گا اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ خدا حافظ اور شب بخیر۔